بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تخريج حديث بنيان الأصول ورأسان طريقة، اور آج کے درس میں تیسری نشست سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ الوجیز فی تخریج دراسۃ الاسانید شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ محمد الشائع حفظہ اللہ کے اس پیاری کتاب سے مختصراً ہم بیان کر رہے ہیں، پوری کتاب تو نہیں لی، لیکن اس کتاب میں سے جو بات اہم باتیں ہیں اختصار کے لیے کرتے ہوئے وہ چیزیں لی ہیں، اور آخر میں فضلت الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد بدر حفظہ اللہ کا حکم بعض راویوں پر اور اس کا جو آسان طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ. پچھلے درس میں بات کر رہے تھے دراسۃ الاسانید کے تعلق سے. معنی کیا دراسۃ الاسانید کا، کیا معنی ہے، کوئی کسی کو یاد ہے؟ ہم کہتے ہیں دراسۃ الاسانید کیا مطلب ہے، اسناد میں کیا چیز دیکھیں گے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، تعریف کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. التحقق من شروط الحدیث المقبول، الحدیث الصحیح جو ہے، جو شرطیں ہیں صحیح حدیث کی، ان میں تحقیق کر کے، تفتیش کر کے ہم پھر پتہ لگاتے ہیں کہ یہ سند کیسی ہے. وہ کون سی پانچ شرطیں ہیں حدیث صحیح کی؟ نمبر ایک عدالت الراوی، نمبر دو، اور عدالت الراوی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مجہول اور معروف الضعف نکل گیا، اسے جب عدل ہے تو مجہول نہیں ہے اور نہ معروف بالضعف ہے. دوسرا شرط ضبط الراوی، جب ہم نے کہا ضبط الراوی جو ہے حدیث کی حفاظت کا طریقہ، چاہے کتابی کی شکل میں ہو جو اس نے لکھا ہے، چاہے جو اس نے اپنے دل میں محفوظ کیا ہوا ہے، بڑی بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کا چوٹی کا حافظہ ہے، اور اس سے خارج ہو جاتا ہے خفیف الضبط والمغفل ونحوہما. خفیف الضبط جو ہے وہ صحیح سے حدیث کو نیچے کر کے حسن کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، وہ مغفل وہ جو غفلت سے کام لیتا ہے اور حق ادا نہیں کرتا ہے حدیث کی حفاظت کا. تیسری شرط ہے صحیح حدیث کی اتصال السند، جو آج کا ہمارا درس ہے، یہاں سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. جب اتصال السند کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں سے بچیں گے جو اتصال السند کے منافی ہیں، المنقطع، المعضل، المعلق، المرسل والمدلس. چوتھی شرط عزم الشذوذ، اور اس سے شاذ حدیث خارج ہو جاتی ہے. اور پانچویں شرط عدم العلہ، اور اس سے حدیث معلول خارج ہو جاتا ہے. کل ہم پچھلے درس میں عدالت الراوی اور ضبط الراوی کی تفتیش کر چکے ہیں، ان دونوں پر ہم نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے عدالت الراوی ضبط الراوی کو دیکھا جاتا ہے. اس علم کو علم جرح التعدیل کہا جاتا ہے، اور اس کے جو بعض علماء ہیں اس علم کے تعلق سے جو معتبر علماء ہیں اور کبار علماء ہیں، ان کا ذکر بھی کیا تھا اور ان کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ حکم لگاتے ہیں، کتنے قسمیں ہیں ان علماء کی. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں جرح التعدیل کی تو اس میں اس کے تین اساس ہیں جرح التعدیل کے. پہلی ہے وہ راوی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے، دوسرا حکم جو اس راوی پہ لگایا گیا ہے، تیسرا حاکم جس نے یہ حکم لگایا ہے. حاکم کون ہے؟ علماء جرح التعدیل ہیں، اور ان کی تین قسمیں ہم نے بتائی ہیں، متشددین ہیں، متساہلین ہیں، اور درمیان میں معتدلین ہیں. اور حکم جو وہ لگاتے ہیں اس حکم کے تعلق سے تقریب و تہذیب میں سے تقریب 12 کے 12 جو مختلف احکام ہو بیان کیے ہیں راوی کے تعلق سے. ان بارہ کے گرد ہی جتنے بھی جہاں تقدیر کے علماء ہیں ان بارہ جو طریقے ہیں یا الفاظ ہیں اس سے خارج نہیں, آپ کو ادھر ان میں سے کوئی مل جائے گا. جتنے بھی حکم لگے ہیں تو یہ احکام جو ہے راویوں پر ان بارہ کے اندر میں آپ کو ملیں گے, اس سے زیادہ آپ کو یہ حکم نہیں ملیں گے. اور جس راوی پر حکم لگا دیا جاتا ہے سند پر حکم اس راوی کے اعتبار سے ہوتا ہے. جب سند پہ حکم آ گیا تو پھر روایت پر بھی حکم آ گیا ہے. یہ روایت حسن ہے یعنی اس سے کیا مراد ہے, اس میں ایک یا ایک سے زیادہ بھی راوی جو ہے صدوق ہوگا. اگر راوی ثقہ ہے یا سارے ثقات ہیں تو اس سے کیا پتہ چلے گا, روایت جو ہے صحیح روایت ہے. اگر ایک راوی ضعیف ہے تو روایت ضعیف ہوگی. پھر اس کے قسم ہم نے بیان کی ہیں, ضعیف ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر ایک راوی اس میں اس پر تہمت ہے جھوٹ کی یا روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولتا ہے, حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا, اس کی روایت کون سی ہوگی؟ متروک روایت ہوگی, کیونکہ ایسے راوی جو ہے متروک ہے. اگر کسی سند میں ایک مجہول راوی ہے تو روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی. تو ضعیف روایات کے بھی مختلف قسمیں ہیں, اس پر ہم بات کر چکے تھے. آج کے درس میں آئیے دیکھتے ہیں, ہم تیسرے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. عدالت الراوی ہو چکا ہے, ضبط الراوی ہو چکا ہے, اور آج اتصال السند کی تحقیق دیکھتے ہیں. اتصال السند کی تحقیق سے کیا مراد ہے؟ التحقق من اتصال السند. اتصال السند سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی تعریف کیا ہے کہ راوی اپنے سے اوپر راوی سے روایت کو سنا ہو, اسے کہتے ہیں اتصال السند. مصنف ہے امام بخاری یا امام ترمذی مثال کے طور پہ, وہ کہتے ہیں حدثنا امام ترمذی حدثنا قتیبة بن سعید, ان کے استادوں میں سے ہے, براہ راست ان سے حدیث کو سنا ہے. حدثنا قتیبة ابن سعید ابن جمیل جو ہے رحمہ اللہ ثقہ ہیں, ان کی روایت اصحاب کو ستر روایت کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اس میں حکم جو ہے. تو یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امام ترمذی نے اپنے شیخ سے اس روایت کو سنا ہے براہ راست, اور ان کے شیخ نے ان کے شیخ سے سنا ہے, اور پھر ان کے شیخ سے سنا ہے. تو نیچے سے اوپر تک جو سند جا رہی ہے, اتصال السند سے مراد یہ ہے کہ سب نے ایک دوسرے سے اس روایت کو سنا ہو. سماع کا ہونا لازمی ہے, ہم کہتے ہیں سند متصل ہے, یہ معنی ہے اتصال السند کا. اتصال السند کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے, کس طریقے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ سند متصل ہے کہ نہیں؟ اس کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے التصریح بالسماع کا قول حدثنا او سمعتو, راوی جو ہے وہ کہتا ہے حدثنا فلان یا سمعتو فلان. اسے کہتے التصریح بالسماع, یہ الفاظ جو ہیں تصریح ہیں, واضح الفاظ سماع یعنی سننے کے, کہ براہ راست شاگرد نے استاد سے سنا ہے. دوسرا طریقہ ہے اتصال السند کا وجود الحدیث فی کتاب التزم الصحة کالبخاری و مسلم, یہ حدیث اگر ایسی کتاب میں موجود ہے جس کتاب کے مصنف نے لازمی طور پر حدیث کی صحت کی شروط کے مطابق حدیث کو اپنی تصنیف میں درج کیا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے, اگر حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے تو سند متصل ہے. کیونکہ سب سے مشکل ترین جو سخت شرطیں ہیں قبول روایت کی, وہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی, فرماتے ہیں صرف معاصرہ کافی نہیں بلکہ ملاقات بھی لازمی ہے. ایک زمانے کے اگر استاد اور شاگرد ہیں اور شاگرد کہتا ہے میں نے فلان سے, یا شاگرد کہتا ہے فلان سے روایت کرتا ہوں, فلان سے روایت کی ہے, اگر ملاقات ثابت نہیں ہے امام بخاری کے نزدیک تو روایت نہیں لیتے. ایک ہی زمانے کے ہیں, ایک ہی شہر میں رہنے والے ہیں, اگر ملاقات ثابت نہیں امام بخاری کے نزدیک تو روایت نہیں لیتے تھے. ملاقات ثابت کیوں لازمی ہے؟ تحقق من اتصال السند. تو صحیح بخاری میں جب آپ کو کوئی سند مل جاتی ہے تو آپ کو یقینا پتہ ہونا چاہیے کہ سند متصل ہے. کیوں؟ کیونکہ مصنف نے اپنے پر لازم کیا ہے, اور جامع صحیح المسند صحیح بخاری کا جو نام ہے, اس نے سند کے اعتبار سے اس پوری کتاب کو جمع کیا ہے. اس لیے صحیح بخاری میں سند ضعیف آپ کو ملے گی نہیں. یہ حقیقت سمجھ لیں آپ, کیونکہ کل میں نے بات کی تھی شاذ حدیث کی, آج بھی اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو بعض ساتھ یہ پریشان ہوتی ہے صحیح بخاری میں ضعیف حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں شاذ حدیث بہت قلیل, بہت قلت سے بہت کم موجود ہے. اس شاذ حدیث میں جو سند صحیح ہوتی ہے, اور امام بخاری نے اپنے اوپر کیا لازم کیا ہے, سند صحیح ہوگی. متن کو نہیں دیکھا انہوں نے, سند کو اعتبار کر کے اپنی پوری کتاب لکھتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ طرق جمع کر کے دیکھیں گے, اگر کسی روایت میں کوئی آپ کو کمی پیش نظر آئے گی متن میں, تو آپ جو بھی تحقیق کرنے والے آگے آئیں گے تو دیکھیں سلف نے محدثین نے دروازہ کھول کر رکھ دیا ہے. یعنی مثال کو کل جب بات ہو رہی تھی کہ اسی شاذ حدیث کی جنت اور جہنم کی روایت والی جو ہے کہ خالی جگہ جنت میں رہے گی, وہ خالی جگہ جہنم میں رہے گی, اس کے اللہ تعالیٰ خاص بندے پیدا فرمائیں گے, محفوظ جنت والی روایت ہے, شاذ جہنم والی روایت ہے. کیونکہ شریعت کے اصول کے بھی مخالف ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عذاب کے لیے کسی قوم کو پیدا کرے گا, جہنم کو یعنی پورا کرنے کے لیے. اور تیسری روایت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھے گا جہنم میں, اور وہ کہے گی اب کافی ہے, اب کافی ہے. تو ایک سوال اٹھتا ہے, اور یہ سوال کیا بھی گیا کئی مرتبہ, جس راوی کو وہم ہوا ہے, اب اس راوی کو کہیں پہ وہم ہو گیا, بشر ہیں, ثقہ بھی ہے, تو وہم کا بھی ہو گیا ہے, کہنے جنت چاہتے تھے, منہ سے جہنم کا لفظ نکل گیا کہ خالی جگہ جہنم میں ہے, تو سند میں جس شاگرد نے اپنے شیخ سے یہ سنا ہے اس کی تصحیح کیوں نہیں کی؟ کہہ دیتے کہ میرے شیخ سے وہم ہو گیا ہے, یہ جہنم یہ جنت ہی ہے, کہہ سکتا ہے بغیر شیخ سے پوچھے, خود تصحیح کر کے بتا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیوں؟ ہاں, اگر وہ کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر کہہ دیتا اپنی طرف سے, سنا اس نے جہنم میں کہہ جنت دیا ہے جان بوجھ کے, یہ کیا ہے؟ محدثین کے نزدیک جھوٹا ہے, یہ اپنی مرضی سے تبدیلی کرنے والا ہے, اور اس کی زندگی کی ساری کمائی ختم. تو کیا مطلب ہے جو ہم سنتے ہیں اسے ویسے بیان کر دیں غلط بھی ہو؟ جی ہاں, اسے کہتے ہیں سند کے اعتبار کر کے آپ نے جو سنا ہے اسے ویسے ادا کرنا ہے. تو پھر جو غلطی ہوگی اس کی کون تصحیح کرے گا؟ ہے نا محققین آئیں گے نا, دین کی حفاظت رب نے کرنی ہے, اس کا طریقہ ہے, محققین نے اس کو دیکھا ہے. پھر شاذ روایت جو آگے جو تفصیل آئے گی اس کو خاص ایک الگ سے اس کو بیان کیا ہے, اور شاذ روایت جو ہے وجود میں آئی ہے کہ سند تو صحیح ہوگی لیکن متن میں غلطی کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ثابت ہو جائے گی. تو جس کی دوسرا طریقہ اتصال السند کا, کتاب ہے صحیح بخاری میں, آپ کو ایک سند مل گئی ہے, مطلب سند متصل ہے, ٹھیک ہے. اچھا آگے آئے گا صحیح بخاری میں معلقات بھی تو ہیں. معلق روایت کون سی ہوتی ہے؟ جس کی سند پہلے سے گری ہو, نہ ہو. تو پھر ہم نے کہا ہے کہ اتصال السند کے منافع کیا چیز ہیں؟ سب سے پہلے معلق روایت جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسند روایت ہے, اتصال السند لازمی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں زہری سے روایت, براہ راست زہری سے روایت کرتے ہیں, یا ابن عمر سے روایت کر دیتے ہیں, پوری سند نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ امام بخاری نے اختصار کے لیے بیان کیا ہے, ورنہ پوری سند ان کے پاس موجود ہے. تحقیق کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں, سند آپ کو مل جائے گی اور صحیح سند ہوگی, سبحان اللہ. تیسرا طریقہ اتصال السند کا جاننے کے لیے سند متصل ہے کہ نہیں, نص احد الامۃ او الحفاظ علی السمع, کوئی بھی ائمہ محدثین میں سے جو امام ہیں وہ یہ کہہ دے کہ فلان نے فلان سے سنا ہے. پہلے نمبر تیسرے میں کیا فرق ہے؟ پہلے نمبر میں یہاں پہ خود جو راوی ہے وہ خود کہتا ہے حدثنا او سمعت، یا ایسے لفظ جسے براہ راست سننا ثابت ہو جائے. تیسرے میں کیا ہے، ایک خود راوی نہیں ہے بلکہ ایک امام جرح و تعدیر کے علماء محدثین میں سے وہ کہتے فلان نے فلان سے سنا ہے، میں جانتا ہوں. فرق واضح ہے دونوں میں. تو آئیے دیکھتے اس کی تفصیل. انواع السقط فی السند، ہم کہتے ہیں سند متصل ہونی چاہیے. اب ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے چیزیں ہیں جو اتصال السند کے منافی ہیں. اگر یہ چیزیں آ جائیں تو اس سے متصل نہیں ہوگی. ہم نے اس سند میں یہ چیزیں دیکھنی ہیں، جب تک یہ چیزیں نہیں ختم ہوں گی اتصال السند ممکن نہیں ہے. یہ چیز وہ چیزیں ہیں، انواع السقط فی السند، سند میں سقط کی قسمیں جس سے سند منقطع یا غیر متصل، دوسرے لفظوں میں غیر متصل ثابت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہے المعلق. معلق کون سی روایت ہے جس کی سند شروع سے گری ہوتی ہے؟ یہ لفظ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا تو بتائیں، ابھی بتا دیتا ہوں میں. المعلق سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اب جو ہم کہتے ہیں معلق، اس کا تعلق متن سے ہے سند سے ہے؟ سند حدیث کا کون سا حصہ ہے؟ حدیث کے دو حصے ہیں نا، ایک سند ہے ایک متن ہے جسے اسناد بھی کہتے ہیں. اسناد کون سا حصہ ہے؟ متن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہم تک پہنچا ہے. کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے. صحابی سے آگے کس نے روایت کیا ہے؟ ان کے شاگردوں نے. ان سے کس نے روایت کیا؟ ان کے شاگردوں نے. آخر میں مصنف تک بات مصنف نے اپنی کتاب میں اس کو درج کر دیا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مصنف نے کتاب میں درج کروانے سند ابھی ہمیں آج تک یاد کرنی ہوتی. ہمیں پانچ چھ سند کے جو راوی وہ ہم سے یاد نہیں ہوتے. اگر آج تک کی سند ہوتی اور مصنف اس کو تصنیف نہ کرتے اپنی کتابوں میں، ہم بخاری رحمہ اللہ جیسے علماء، تو آپ یہ دیکھیں کہ سند میں کتنے لوگ آتے اور ان کی توثیق اور تعدیل اور جرح کرتے کرتے کہاں چلے جاتے ہم لوگ. سبحان اللہ. تو اتصال السند ٹھیک ہے. اب کامن سینس کی بات، مسلسل متصل ہے. آپ موتیوں کا ہار لے لیں، آپ یہ ہار تب تک قائم جب تک وہ اس کی دونوں حصے جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کٹ جاتا ہے تو ہار کے جو یہ موتی ہے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ شروع سے کٹا ہے، اسے کہتے اب دونوں طرف سے اس کو پکڑ لیں. میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. یوں پکڑ لیں آپ، یہ ہار ہے، اس میں موتی ہیں، یہ مصنف ہے، ابتدا یا انتہا ہے سند کی. اگر یہاں سے کٹا ہے معلق ہے، اس کا اپوزٹ یہاں سے کٹا ہے مرسل ہے. یعنی مصنف کے شیخ سے لے کے آگے تک کہیں پر بھی پے در پہ اگر راوی موجود نہیں، ساقط ہو گیا ہے، تو معلق ہی. معلق کیا ہے؟ لٹکی ہوئی ہے نا سند. اگر اس کے آخر میں سے ہے، یہاں سے ہے، یعنی تابعی روایت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی کی ملاقات نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تابعی صحابی نہیں ہے، براہ راست سنا بھی نہیں ہے. مطلب ہے سند میں جو یہ حصہ جہاں سے جو پکڑتا تھا وہ نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مرسل ہے. اگر درمیان سے کہیں سے کٹی ہوئی ہے، مصنف کا شیخ ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس یا اس کے بعد والے بھی، بیچ میں کہیں سے ایک جگہ سے کٹی ہے، منقطع ہے، دو پہ در پہ معول ہے، ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے معلق ہے، دوسرا ہے المرسل. مرسل کہاں سے منقطع ہے؟ آخر سے. مرسل کی دو قسمیں ہیں، ایک مرسل ظاہر جو ابھی میں نے بیان کیا کہ صحابی نہیں ہے، ایک مرسل خفی ہے. مرسل خفی اور مرسل ظاہر میں کیا، ابھی بتاتا ہوں میں پورا کر لوں پھر بتاتا ہوں. تیسرا ہے المعول. معول کیا ہے؟ پے در پہ دو راوی موجود نہیں ہیں. اب منقطع کہیں سے بھی منقطع ہے، درمیان سے آگے سے پیچھے کے ایک راوی نہیں ہے. اور المدلس یا المدلس جو ہے، تدلیس کیا ہے، اور مرسل خفی کیا ہے، مرسل ظاہر کیا ہے، یہ تین چیزیں ہیں. آپ اگر یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا. اچھا، ہمارے کتنی ہیں ٹوٹل؟ چھ ہیں. تین آسان ہیں، تین کی ابھی وضاحت کرنی ہے. تین سمجھ آ گئی ہے؟ معلق معضل منقطع، معلق معضل منقطع، شرمي بيش میں کہیں سے ایک یا ایک سے زیادہ، شرمی ہو یا اگر شرمی دو ایک ساتھ ہیں تو کیا معضل کہیں گے ہم؟ یہ معلق میں سے ہے، معضل شروع اور آخر کو چھوڑ کے بیچ میں کہیں پر ایک ہو تو منقطع ہے، ایک سے زیادہ ہے پے در پہ، ایک ساتھ استاد اور شاگرد ساقط ہو گئے تو معضل ہے، اور لٹرلی سب کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع، متصل ہیں، اس کی اتصال کی ضد کیا ہے؟ منقطع ہے، تو یہ سب عام لفظ منقطع سب کو کہا جاتا ہے، لیکن تفصیل کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک علمی بات ہے کہ معلق مرسل معضل یہ اس کی مختلف قسمیں ہیں. اب رہ گئے تین چیزیں، مرسل ظاہر، مرسل خفی اور مدلس. میں بتاتا ہوں آپ کی کس کی مثال؟ معلق کی میں نے بتایا، امام بخاری فرماتے ہیں قال الزہری، حدثنا کہہ سکتے ہیں؟ براہ راست زہری کہاں اور امام بخاری کہاں، تو حدثنا کہہ نہیں سکتے. عن الزہری یا قال الزہری یا عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حدیث بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شروع میں سند ہے امام بخاری، پھر ان کا شیخ، پھر ان کا شیخ، شروع میں سند ہے نہیں ہے، تو بخاری نے کیسے کہہ دیا؟ اسے کہتے ہیں معلق، شروع کی سند گری ہوئی ہے، نہیں ہے، ٹھیک. اب تین چیزیں باقی ہیں، مرسل ظاہر، مرسل خفی اور مدلس. مدلس سے شروع کرتے ہیں. مرسل ظاہر واضح ہے، صحابی نہیں ہے، صحابی اگر نہیں ہے تو مرسل ظاہر ہے، تابعی روایت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے میں نے مثال دی ہے سند کے آخر میں، یہاں سے صحابی نے تو سند جو ہے مرسل ہو جائے گی، ٹھیک. دو چیزیں بچ گئیں، مرسل خفی اور مدلس. مرسل ظاہر جو ہے منقطع بھی اسے کہتے ہیں عام لفظ، جیسے میں نے کہا ہے، کیونکہ تسلسل نہیں ہے. مرسل خفی اور مدلس کیا ہے؟ اور عام لفظ منقطع کب ہوتا ہے؟ راوی ہے اور جس سے روایت لی ہے، اگر ہم عصر نہیں ہیں، ایک کا زمانہ اور دوسرے کے زمانے کے بیچ میں ایک صدی کا فاصلہ ہے، ملاقات ممکن ہے، سماع ممکن ہے، تو یہ کیا ہے؟ منقطع ہے، یا اسے یعنی مرسل بھی کہتے ہیں عام لفظ میں بعض محدثین، ٹھیک. اچھا، زمانہ ایک ہے لیکن ملاقات نہیں ہے، تیسری آپشن، زمانہ ایک ہے ملاقات بھی ہے، ٹھیک ہے. چوتھی آپشن کیا ہے؟ زمانہ ایک ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، حدیث بھی لی ہے، لیکن وہ روایت کی جو سنی نہیں ہے، ایسے صیغے سے جس کے ظاہر سے یہ پتہ چلے کہ شیخ سے سنی ہے، عن یا قالا سے، جی عن ان ان بھی ہے، معن ان یا مؤنن بھی کہتے ہیں. پھر سے کہتا ہوں، راوی ہے اور جس سے روایت لی ہے، ہم عصر ہے یا نہیں ہے، نہیں تو منقطع ہے، ہم عصر ہے، ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے اور روایت اس سے اسی سے کی ہے. مرسل خفی کیا ہے؟ یہ ہے دوسرے والا، ہم عصر بھی ہے، ملاقات ہوئی ہے، یا ملاقات کا اندیشہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے اور اسے روایت کر دی ہے. ہم عصر ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، سمجھے، ہم عصر ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، روایت کر دی ہے، یہ مرسل خفی ہے. تیسری بچتی تدلیس، ہم عصر ہے، روایت بھی ثابت ہے، لیکن وہ روایت کی جو شیخ سے سنی نہیں ہے. اس کی مثال، ایک محدث ہے، اس کے کئی طلاب ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں اور طلاب نے حدیث کو لکھ دیا، حدیث کو نوٹ کر لیا ہے. ایک مرتبہ کچھ یہ ہوا کہ ایک طالب جو ہے بیمار ہو گیا یا کوئی تکلیف ہو آ نہ سکا، تو اس دن کی جو احادیث تھیں 10-20-50 جتنی تھی باقی سب دن کی وہ تو تھا نہیں, اسے لکھی نہیں. دو دن کے بعد وہ آتا ہے تو حدیث 10-15 حدیثیں جو مس اس سے ہوئی تھی وہ کہاں سے لے گا؟ اپنے ساتھیوں سے لے گا, کولیگ سے لے گا. اب استاد سے اس نے سنا ہوا ہے پہلے حدیثیں, لیکن یہ 15-20 حدیثیں جب وہ نہیں تھا نہیں سنی. اب اگر وہ کہتا ہے حدثنا فلان, جھوٹ ہے کہ نہیں؟ وہ تھا نہیں, تو کیا کہے گا؟ اگر کہتے حدثنی فلان قال حدثنی فلان تو سند نیچے چلی گئی, نازل ہو گئی. تو سند کو اوپر کرنے کے لیے کہتے ہیں عن فلان, اپنا شیخ ہے, حدثنی کہے گا, کہے گا عن فلان یا قال فلان, فلان کون ہے؟ اپنا شیخ ہے. تو عن یا قال کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ تھا نہیں. اگر وہ حدثنا کہہ دیتا تو وہ سب ہوتے ہیں, سب نظریں ہوتے ہیں کون, کیونکہ وہ جرح تعدیل کا زمانہ بھی تھا تو دیکھتے تھے کون اچھا نہیں ہے. آج اس نے حدثنا سے روایت کی ہے, اس کی ساری روایت گئی. میرے بھائی ایک لفظ کا بھی اعتبار ہوتا تھا اس زمانے میں, علم سے محفوظ نہیں ہوا یہ. تو جب یہ شاگرد جو اپنے استاد سے حدیث اس نے سنی ہوئی ہے ایسی حدیث روایت کرتا ہے جو استاد سے نہیں سنی, ایسے صیغے سے جس سے وہم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہے لیکن مکمل وضع حدثنا یا سمعت اسے نہیں ہے, ان یا قال یا انا سے ہے, یا اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے مدلس کی تدلیس ہے, یہ تدلیس الاسناد اسے کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں انواع السقط فی السند, سند متصل ہونی چاہیے. یہ کون سی خرابیاں ہیں؟ ان میں سے تدلیس بھی ایک خرابی ہے, واضح ہے. دوسری قسم تدلیس الشیوخ, کہ اپنے استاد کو ایسی کنیت یا ایسے نام سے بیان کرنا جس سے وہ معروف نہ ہو, یہ تدلیس الشیوخ ہے. تدلیس الاسناد کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کیا سمجھ, جو سمجھ آئے مجھے بتا دو, الٹا سیدھا جیسے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا, الفاظ آپ کے اپنے ہو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تو ایک کو سمجھ آئیے بس یار, 20 ہاتھ اوپر ہونے چاہیے کم سے کم. آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا ہے, پورا آیا ہے, ادھر بھی ادھر بھی نہیں آئی, آپ کو بھی آئی, تو ہاتھ کھڑا کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ وہ سب سے آخر میں جو بیٹھا ہے, سمجھ آئیے ملک صاحب؟ آئیے سمجھ, نہیں آئی تو بتاتا ہوں نا, مجھے بتاؤ نا یار. مدلس کون ہوتا ہے؟ ایک راوی ہے, یہ راوی جو ہے اپنے شیخ سے حدیث کا علم لیتا ہے, حدیث لکھتا ہے. مثال کے طور پر ایک دن یہ آ نہیں سکا, جس دن نہیں آیا اس دن 10 حدیثیں لکھ دی گئیں, ٹھیک, شگرد نے لکھ دیے 10 حدیثیں. اگلے دن وہ آتا ہے شیخ کے حلقے میں, کل کی جو 10 حدیثیں چھوٹ گئی ہیں اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کو حاصل کر لیں, تو اس نے کہاں سے لی ہیں؟ اپنے ساتھیوں سے لی ہیں اور لکھ لی ہیں اس نے. جب اس نے لکھا ہے کیا کہہ سکتا ہے حدثنی فلان, اپنے شیخ سے حدثنی براہ راست میں نے سنا ہے؟ نہیں لکھ سکتا نا. اچھا تو کیا لکھے گا وہ؟ عن فلان یا قال فلان, ٹھیک. جب عن فلان اس نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے براہ راست, ہو سکتا نہ سنا براہ راست, یہ تو نہیں دیکھو براہ راست میں نے نہیں سنا ہے. تو دونوں اس میں آپشن ہے, سنا ہوا بھی ہے کیونکہ استاد سنتا رہتا ہے کہ یہ سنا ہے کہ نہیں, تو پھر اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے یہ مدلسین میں سے ہے کہ نہیں. اگر یہ مدلسین میں سے اس طریقے سے کام کرتا رہتا ہے تو پھر جب تک حدثنا سے نہیں بیان کرے گا روایت نہیں لیں گے اس کی. اگر مدلسین میں سے نہیں ہے, تدریس سے ثابت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں عن فلان, کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. عن بھی تو یعنی ان سے یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہو براہ راست, یہ قال فلان, اب کہتے فلان نے کہا, تو اسے کہیں پہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ براہ راست نہیں سنا کسی اور نے کہا, نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, حدثنی یا سمعت, یہ تو بالکل واضح ہے. تو مدلس جس کی تدلیس ثابت ہو جائے اس کو حدثنا یا سمعت یہ ایسے لفظ ہے جس میں سمع واضح ہو جب تک نہیں روایت کرے گا روایت قبول نہیں ہوگی. اچھا ایک اور بات بتاؤں تدریس کے تعلق سے, اچھا تدریس, یہ تدریس کیا ہے؟ الاسناد. تدریس شیوخ کیا ہے؟ اپنے شیخ کو ایسے نام یا کنیت سے بیان کرنا جس سے وہ معروف نہ ہو. مثلا احمد بن حنبل رحمه الله, اب سب کو پتہ کہ فتنہ خلق القران میں امام صاحب کو قید کر دیا گیا تھا اور تدریس سے روک دیا گیا تھا. تو جب کوئی شاگرد کوئی حدیث اس موقع پہ لینے آتا اور کہتا حدثنی ابو عبد الله حدثنی احمد بن حنبل, تو پکڑ ہوتے کہ نہیں بھائی تو منع کیا, تو کیوں پڑھا رہے ہو, مزید مسئلہ ہوتا نا. تو شاگرد کیا کہتے ہیں, کہ حدثنی ابو صالح. ابو صالح کون ہے؟ دوسری کنیت ہے, دوسرے بیٹے کا نام صالح ہے. تو ابو صالح جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ تو نہیں ہے نا, ابو صالح وہی ہے جو محمد بن حنبل ہے. تو جو قریب تھے وہ جانتے ہیں ابو صالح احمد بن حنبل رحمہ اللہ, لیکن دوسرے جو مخالف کو پتہ نہ چلے, مسئلہ نہ ہو, تو اس سے بچنے کے لیے کنیت کو تبدیل کر دے جسے وہ معروف تھے. اسے کیا کہ تدلیس الشیوخ. اچھا اتنا کافی میرے خیال, تصفیہ کی بات کریں تو پھر معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا. تدلیس کی پانچ چھ قسمیں ہیں, ان میں سے دو یہ ہیں, بس اتنا کافی ہے. مزید آپ نے دیکھیں تو مصالح حدیث میں چلے جائیں, وہاں پر میں نے تفصیل سے بات کی, انشاءاللہ ادھر سے آپ کو آسانی ہو جائے گی. واپس آتے اپنے درس کی طرف. تو انواع السقط فی السند, ایک دو تین چار پانچ چھ, ان کو یاد کر, معلق ہے, مرسل ظاہر ہے, مرسل خفی ہے, معضل ہے, مقطع ہے اور مدلس ہے. مرسل ظاہر مرسل خفی میں کیا فرق ہے؟ عام مرسل ظاہر ملاقات ہی نہیں ہے. مرسل کے تین معنی ہو گئے. ایک معروف معنی جو ہے کہ صحابی تابع صحابی سے روایت کرتا ہے, سند آخر سے منقطع ہے. یہ وہ لفظ ہیں جو اکثر محدثین و متأخرین میں سے اس کو لیتے ہیں. اچھا دوسرا معنی مرسل کا, مرسل ظاہر جو ہے جسے منقطع کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں, کہ منقطع عام ہے سب کے لیے ہے کہ ملاقات ثابت نہیں ہے. مرسل خفی کیا ہے؟ مرسل ظاہر کیا ہے؟ کہ معاصرت ہی نہیں ہے, وہ زمانے کوئی اور ہے. مرسل ظاہر پتہ چل گیا زمانے کی اور ہے کہ باتیں ختم ہو گئی. مرسل خفی کیا ہے؟ زمانہ ایک ہے لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے اور روایت کرتا ہے, مرسل خفی ہے. یہ واضح ہے. اور اگر زمانہ ایک ہے, ملاقات بھی ثابت ہے اور حدیث لینا بھی ثابت ہے, لیکن وہ حدیث روایت کر جو اس نے سنی نہیں ہے, تو یہ مدلس ہے. فرق واضح ہو گیا تینوں میں؟ الحمدللہ. ذرا پلا دو تھوڑا سا گرم. جزاک اللہ خیر. تیسری چیز التحقق من سنن الحديث من شذوذ والعلة. جو با آخری دو چیزیں رہ گئی, پانچ شرطیں تھیں صحیح حدیث کی, عدالۃ الرواة, راوی عدل ہونا چاہیے, ضبط الرواة, تیسرا اتصال السند ابھی ہو گیا ہے, چوتھا عدم الشذوذ وعدم العلة, پانچ ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے نا. آئے دیکھتے ہیں التحقق من سلامة الحديث من شذوذ والعلة یہ کیسے ہوتا ہے, اور شذوذ کیا ہوتا ہے, اور علت کیا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. حدیث ارشاد کون سی حدیث ہے کہ مقبول راوی جو ہے وہ اپنے سے جو اولا ہے اس کی مخالفت کرے. بعض نے کہا ثقہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے, اپنے سے بڑے ثقہ کی مخالفت کرتا ہے, اس سے بہتر علماء فرماتی ہے یہ تعریف ہے کہ جو مقبول راوی, مقبول میں صدوق بھی شامل ہے, ثقہ میں صدوق خارج ہو گیا ہے. دو تعریفات ہیں شاذ کی. پہلے تعریف میں کہ ایک ثقہ اپنے سے زیادہ ثقہ یا ثقات کی مخالفت کرتا ہے. دوسری تعریف مقبول راوی اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کرتا ہے. دونوں میں سے زیادہ صحیح کون سے لفظ ہے؟ دوسرے والا. کیوں؟ کیونکہ پہلے جو کہتے ایک ثقہ راوی جو اپنے سے بڑے ثقہ کی مخالفت کرتا ہے, صدوق راوی تو چلا گیا نا باہر, صدوق تو نہیں ثقہ میں شامل. تو پھر جب صدوق مخالفت کرتا ہے ثقہ کی, وہ کیا ہوگا؟ شاذ ہے کہ نہیں؟ لیکن تعریف میں ہم نے اس کو بیان ہی نہیں کیا, تو بہتر ہے تاکہ یہ بھی شامل ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ مقبول راوی اپنے سے زیادہ بہتر راوی کی مخالفت کرے. ٹھیک, یہ شاذ ہے. معلول کیا ہے؟ کوئی ایسی علت موجود ہے جو واضح نہیں ہے. کیا مطلب؟ اب دیکھیں راوی مجہول ہے, علت کیا ہے؟ واضح ہے. راوی مبہم ہے, پتہ نہیں ہے نام ان رجل, رجل کون ہے یہ؟ علت واضح ہے کہ نہیں؟ واضح ہے. مجہور راوی کون سا ہے؟ مجهول الحال مجهول العين، یاد ہے کسی کو؟ کل بتایا تھا مجهول العين صرف ایک نے روایت کیا ہے اور کسی معتبر عالم اس پر حکم نہیں لگایا ہے، یہ مجهول العين ہے. مستور مجهول الحال کون سا ہے؟ ایک سے زیادہ نے روایت کیا ہے، اس کی روایت کو لیا ہے، اس کی روایت بیان کی ہے، لیکن کسی معتبر عالم اس پر حکم نہیں لگایا ہے. معروف ہے وہ، اس کا نام بھی معروف ہے، اس کے باپ کا نام بھی معروف ہے، محدث معروف ہے کون سا، لیکن حکم کس نے محدث لگایا نہیں جرح و تعدیل کے، کسی معتبر عالم نے. تو روایت کو لیں گے ہم اس کی روایت کو؟ یہ مجهول الحال، اس کی حالت کیا ہے، کیا ثقہ ہے، صدوق ہے، کیا ہے، روایت لین ڈالیں سند میں کیا لکھیں گے اس کو، یہ مجهول الحال. یہ جو یہ بھی علت ہے کہ نہیں، علت مطلب خرابی، خرابی ہے کہ نہیں، واضح ہے ظاہر ہے یا مخفی ہے؟ واضح ہے، ٹھیک. سند منقطع ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ معلق ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ مرسل ہے، تابع صحابی سے روایت کرتا ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ یا علت قادحہ ظاہرہ ہے. دوسری قسم کی علت جو ہوتی ہے وہ مخفی ہو، جس سے کہ شاذ ہے، علت مخفی ہے کہ نہیں، ارے سند متصل بھی ہے اور راوی سارے ثقات ہیں، سبحان اللہ. تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہوا؟ دوسری روایت کو دیکھنے سے پتہ چلا ہے کہ یہ روایت جو ہے مخالفت کرتی ہے اس سے زیادہ بہتر روایت کی، تو پتہ چلا ہے یہ علت مخفی ہے کہ نہیں، مخفی ہے. مرسل خفی، علت مخفی ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے کہا کہ زمانہ ایک ہے لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے، وہ روایت بھی کرتا ہے، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے واقعی روایت کی ہے نہیں کی ہے، کب ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی، کس عالم نے کہا ہے، اس پورا دیکھ کے پھر حکم لگایا جاتا ہے. تو علت مخفی ہے، تو علت مخفی جو علماء ہیں وہ دیکھتے ہیں، متخصص علماء. اور شاذ معلول کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، واضح ہے؟ یعنی ہر شاذ روایت معلول، تو ہر معلول شاذ روایت نہیں ہے، ہر شاذ روایت معلول ہے لیکن ہر معلول شاذ روایت نہیں ہے، واضح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے حدیث کو شذوذ و علت سے پاک کیا جاتا ہے. نمبر ایک، جمع الطرق بواسطہ تخریج الحدیث. شذوذ اور علت کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس شذوذ اور علت کو دیکھنے کے لیے دوسری روایت کو جمع کریں، دوسرے طرق کو جمع کریں جس کا موضوع ایک ہی ہے. جس میں جہنم کی بات حدیث ہے، بخاری والی بات مثال دی ہے میں نے، تو اب اس میں ایک مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، کریم ہے. ایک خاص مخلوق جہنم میں پیدا عذاب کے لیے پیدا کریں گے، اب مسئلہ تو ہے، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کے موضوع کے تعلق سے اور روایت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ شریعت سے اساسے بھی ٹکرا رہی ہے حدیث. وَلَيَظْلِمْ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. تو جمع الطرق بواسطہ تخریج الحدیث، طریق جمع کیسے کیا جاتا ہے؟ تخریج الحدیث کیسے کی جاتی ہے؟ کل بتایا کتنے طریقے تھے، یاد ہیں کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الراوی الاعلی، یعنی صحابی کو اگر جانتے ہیں کس صحابی نے روایت کیا ہے، آپ وہاں سے حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں. کہاں، کس، کن کتابوں میں؟ المسند، مسند کی، مسند احمد جو مسانید ہیں وہاں پہ جائیں گے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، جتنی بھی روایت آپ دیکھیں گے ڈھونڈنے تھوڑا وقت لگ جائے گا لیکن آپ کو روایت مل جائے گی. دوسرا ہے موضوع الحدیث، موضوع کیا ہے؟ طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کے مسائل میں سے حدیث آئی ہے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ کتاب الطہارہ میں ڈھونڈیں گے، کن کتابوں میں پہلے ڈھونڈیں گے؟ الجوامع یا السنن، جوامع صحیح بخاری بھی، جامع ترمذی بھی مثال ہے، سنن جو چار باقی سنن ہیں یا تین سنن باقی، ابو داؤد وغیرہ، کہاں دیکھیں گے؟ کتاب الطلاق میں دیکھیں گے، حدیث کو ڈھونڈیں گے، مل جائے گی. تیسرا طریقہ ہے حدیث کے جو ایک لفظ، کوئی بھی لفظ جو دوسرے الفاظ سے منفرد لفظ ہو، اس لفظ کو آپ ڈھونڈیں گے. اور جو فارس معجم، جسے میں نے کہا ہے کہ مستشرقین سے کسی جماعت نے تصنیف کی ہے، وہاں سے لفظ کو ڈھونڈیں گے پھر آپ کو مل جائے گا. چوتھا طریقہ ہے مطلع الحديث ابتداء الفاز وحديث كي ہیں یا اول الحديث بھی سے کہتے ہیں وہاں سے آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور طریقہ کون سا ہے اس کے, کس کتاب میں دیکھیں؟ تحفۃ الاشراف جیسے کہ اطراف کی کتاب ہے وہاں دیکھیں گے. اور کون سا ہے؟ کمپیوٹر جو ہے الحاسب, اس میں کیسے دیکھیں گے؟ موسوعۃ الشاملہ کی مثال میں نے دی ہے, آگے تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو حدیث کے طرق کو جمع کیا جاتا ہے کس طریقے سے؟ تخریج حدیث کے طریقے سے. وہ سب سے آسان جو ہے یہ اطراف والا ہے, جو فہارس میں نے بتایا ہے کہ جتنے بھی نئی طباعت ہو رہی حدیث کی کتابوں کی, چاہے سنن کی ہو یا مسانید کی ہو, آخر میں ایک سے زیادہ فہرست ہے. آیات کو الگ سے انہوں نے, جتنی بھی آیات ذکر ہوئے حدیث کی کتاب میں الگ اس کی فہرست ہے, اور اس کے بتائے یہ کون سی آیت ہے, کس صورت کی آیت ہے, تفصیل پوری, اور کتاب کس صفحہ نمبر میں ہے یا کس حصے میں ہے. اس کے بعد جو راوی ہیں ان کو الگ سے ان کی ہے, جو حدیث کا ابتدائی حصہ ہے, جو جب ہم اطراف کی بات کرتے ہیں وہ ابتدائی حصہ اس میں موجود ہے. تو اب صحابی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آسان سے آپ کو مل جائے گا, اگر آپ لفظ کو دیکھنا چاہتے وہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا, طرف کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو سارے جتنے میں نے بتائے ہیں تقریباً پانچ طریقے, وہ اس ایک کتاب میں آپ کو مل سکتا ہے. تقریباً نئی پرنٹ جتنی بھی ہو مطبوعات کی اس طریقے سے ہو رہی ہے, اور طلاب علم کے لیے سب کے لیے انہوں نے آسان کر دیا الحمدللہ. دوسرا طریقہ ہے تحقق سلامت الحدیث میں تفرد والمخالفہ. حدیث جو ہے اس میں تفرد یا مخالفت نہ ہو. کیا مطلب ہے تفرد؟ تفرد مطلب یہ ہے کہ حدیث فرد نہ ہو یا غریب نہ ہو. حدیث کی اقسام کتنی ہیں تواتر کے اعتبار سے؟ متواتر یا احاد یا غیر متواتر؟ احاد. احاد کتنی قسمیں ہیں؟ تین ہیں. کون سی ہیں؟ الفرد یا الغریب, دوسرا العزیز, تیسرا مشہور. فرد کون سی روایت ہے, کون سی حدیث ہے؟ کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہو. ایک سے کم ہو سکتا ہے؟ آدھا راوی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو ایک راوی, ایک طبقہ کسے کہتے ہیں؟ راویوں کا جو لیول ہے ایک وقت میں, کہ شاگرد اپنے استاد ایک سے زیادہ کی روایت کرتا ہے, تو جو ایک سے زیادہ ہیں یہ سب ایک طبقے کے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا فلان و فلان و فلان, واو کون ہے یہ؟ ایک طبقے کے تین راوی آگے ہیں. قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, ابھی حدثنا کے بعد یہ عن اگلا طبقہ آ گیا. اگر حرف الواو سے ہے تو مطلب ہے ایک طبقے کے ہیں سارے. تو ایک طبقے میں کم سے کم جو ہے وہ ایک راوی اگر ہے, کم سے کم طبقے میں, کسی ایک زیادہ بھی طبقہ ہو سکتا ہے, اگر ایک راوی تو اسے کہتے ہیں فرد یا تفرد کہتے ہیں اسے. اگر دو ہوں عزیز ہے, تین سے زیادہ ہوں تین ہی تین سے زیادہ مشہور ہے, لیکن تواتر حد تک نہیں پہنچتا. تواتر کیا ہے؟ کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ گن نہیں سکتے ان کو, بہت زیادہ ہے. اچھا, اب تفرد اگر موجود ہے کسی روایت میں, کسی سند میں, یہ وجہ ہے محدثین کا نزدیک کہ اس حدیث کو مزید دیکھا جائے. یعنی ایک عالم ہے, اس کے بہت سارے شاگرد ہیں. عجب بات یہ ہے کہ اس استاد شاگرد صرف ایک شاگرد روایت کر رہا, باقی سب کس نے روایت نہیں کی؟ عجیب بات ہے کہ نہیں. ایک محدث ہیں, اس کے 300 طلبہ ہیں, 300 میں سے صرف ایک نے روایت کیا ہے, باقی کہاں ہے؟ تو وجہ دیکھنے کے لیے نا کہ بھائی باقی نے کیوں نہیں روایت کیا ہے, ایک روایت کر رہا ہے, فرد کیوں ہے؟ کس نے یہ ابھی سب کو مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ مخالفت کی چیزوں کسی نے روایت نہیں کی, تو ایک وجہ بن سکتی ہے دیکھنے کے لیے کہ اشاعت تو نہیں ہے, اس میں کوئی علت تو نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مرتبہ یہ شاگرد گیا ہو استاد کے پاس اور سوال کیا ہو, سوال جو ہے حدیث سنا دی ہو, اس کو پتہ چل گیا ہو, ممکن ہے کہ نہیں. تو یہ کہنا کہ ہر فرد روایت غلط ہے یا ضعیف ہے تو غلط بات ہے نا. تو اس نے حدیث کو دیکھا ہے, لیکن ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شذوذ اور علت سے بچنے کے لیے اب ہر حدیث کو دیکھیں گے شذوذ سب کا ترجمہ کریں گے لازمی نہیں ہے. ایک حدیث آپ کو ملی ہے متواتر حدیث ہے, ضرورت نہیں عزیز ہے یا حدیث مشہور ہے, ضرورت ہے دیکھنے کی طرق نہیں, صحیح ثابت ہوگی تو بات ختم ہے. لیکن ایک فرد ہے, ایک طبقے میں صرف ایک راوی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کہ آپ حدیث کی مزید جانچ پڑتال کریں اور مزید دیکھیں, تو یہ تفرد ہے. واضح تفرد واضح ہے, فرد تفرد فرد سے لیا گیا, فرد کا مطلب یہ ہے. بات کریں پھر مخالفت کی آگے, یا یہ سمجھ نہیں آیا؟ آ گیا ہے نہیں آیا, کسی کو بتاؤ پھر بتاتا ہوں میں, مثال کے بیان کر کے بتاتا ہوں. ایک تو آپ اس طرف بیٹھے, مجھے اس طرف مڑنا پڑتا, میں اس طرف مڑ جاتا ہوں. جی مخالفت کی بات کریں, ہم یہ بات کر رہے ہیں, اتصال السند کی بات ہو چکی ہے, اب ہم بات کر رہے ہیں صحیح, جزاک اللہ خیر, صحیح حدیث کی شروع دیکھنے کے لیے ہم درست الاسناد کی بات کر رہے ہیں. آخری دو شرطیں باقی رہ گئیں کہ حدیث شاذ نہ ہو اور اس میں علت نہ ہو, معلول نہ ہو. شاذ کی تعریف ہم جان چکے ہیں اور علت کی ہم تک نہیں جان چکے, علت مخفی ہوگی ظاہر نہیں. کس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث شاذ ہے کہ نہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی دیکھنے کے لیے. شاذ مطلب ہے کہ آپ دوسری اور روایت اس موضوع کے تحت اور روایت جمع کریں گے, طرق مختلف. تم حدیث کے ہر حدیث مختلف طریقے یوں دیکھ لیتے تھے تو وقت ضائع بھی ہوتا ہے, ایک وجہ تب دیکھتے تھے. وجہ وجوہات کے ہیں, دو بڑی وجوہات ہیں, یا تو تفرد ہے, اور مطلقاً تفرد جو ہے یہ کوئی یعنی قباحت نہیں ہے, یا شذوذ کی وجہ نہیں ہے, یا علت نہیں ہے. واضح ہے؟ کوئی بتائے گا کیوں؟ مثال کے ساتھ, مطلقاً تفرد علت نہیں ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور آخری حدیث ایک سے زیادہ طبقے میں فرد راوی ہے. پہلی حدیث فرد ہے, آخری حدیث بھی فرد یا غریب حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری نے شروط میں نے بتایا سب سے سخت شرطیں ہیں صحیح بخاری کی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر روایت آپ کو ملتی ہے اس میں فرد راوی بھی ہے, یعنی کسی طبقے میں ایک راوی ہے, تب بھی روایت قابل قبول ہے. تو فرد جو ہے احاد میں سے, علت نہیں ہے, لیکن ایک وجہ ہے دیکھنے کے لیے دوسری روایتوں کو جمع کر کے دیکھنے کے لیے. اچھا مخالفت کیا ہے؟ مخالفت فرد سمجھ آ گیا. مخالفت روایت فرد نہیں ہے, متواتر ہو سکتی ہے, یا عزیز یا مشہور ہو سکتی ہے, فرد بھی ہو سکتی ہے, لیکن مخالفت کی ہے ایک راوی دوسری راویوں کی مخالفت کی ہے. یہاں مخالفت کیوں کی ہے راوی نے؟ میں نے اس روایت میں دو لفظ زیادہ ہے, ایک لفظ زیادہ ہے, اس روایت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے, مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب یہ لفظ جو زیادہ ہے اور یہ دیکھا کہ صرف ایک راوی زیادہ کر رہا ہے, باقی 30 راوی ہیں اس انہوں نے یہ لفظ زیادہ نہیں بیان کیا ہے, اور جو 30 راوی ہیں وہ اس سے زیادہ ثقہ ہیں, تو کیا کہیں گے؟ یہ حدیث صحیح ہے بغیر اس لفظ کے. عجیب, سارے صحیح بغیر ایک لفظ کے حدیث, یعنی یہ لفظ صحیح محفوظ نہیں ہے, شاید باقی حدیث پوری صحیح ہے. باقی پوری صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ باقی نے, جو باقی حفاظ ہیں سب نے وہی روایت کیا ہے. اب ایک راوی جو ہے وہ الگ سے ایک لفظ بیان کر رہا ہے, کیا وہ خود اپنے طرف سے کوئی وضاحت کر رہا ہے, یا اس کو وہم ہوا ہے کہ یہ بھی روایت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ بشر ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اگرچہ ثقہ بھی ہے یا صدوق بھی ہے. تو اسے پتہ چلا ہے کہ مخالفت بھی ایک وجہ ہے حدیث کو شذوذ اور علت سے بچانے کے لیے. واضح ہے مخالفت. تیسرا ہے دراست اوج الاختلاف والجمع والترجیح بینہا, بیتہنی بینہا, ٹھیک کر دیں, یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. اب تو پتہ چل گیا اختلاف موجود ہے, اختلاف واضح ہو گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے اوج الاختلاف کیا ہے, اختلاف کی وجہ کیا ہے. پتہ چلا ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ ادراج سے کام لیتا ہے اور اپنی باتیں بیچ میں ڈال دیتا ہے مزید وضاحت کے لیے, یا اسے بھول ہو جاتی ہے. تو جب اختلاف ثابت ہو جائے, چاہے وجہ کوئی بھی ہو, بھول ہو، جان بوجھ کو جو بھی ہو، تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ان روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے روایت کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اگر جمع کیا جا سکتا ہے، تواد نہیں ہے، تب تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. کیونکہ بعض راوی جو ہیں لفظ میں جاء اور اتا، میں نے مثال دی ہے، سنا جا اور کہا اتا، مطلب ایک ہی ہے. تو لکھتے ہوئے سنتے ہوئے بعض اوقات ایک لفظ میں اس کے معنی کا لفظ بیان کر دیتے ہیں، وہ یہ جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے. تو اگر جمع کیا جا سکتا ہے دونوں روایات میں تو جمع کیا جاتا ہے، اگر جمع نہیں کیا جا سکتا تو دوسرا طریقہ الترجیح. ترجیح میں دیکھا جاتا ہے دو چیزیں، سند عالی سند نازل کون سی ہے، یا جو راوی ہوں زیادہ ثقہ کس سند میں ہے. جس میں سند عالی ہے وہ محفوظ ہے، سند نازل جو ہے وہ شاد ہے. جس میں، یا معلول بھی کہتے ہیں اسے عام لفظوں میں، جس میں زیادہ ثقہ راوی ہیں یہ محفوظ ہے، جس میں کم ثقہ راوی یہ شاد ہے، اس میں علت پکڑی گئی ہے. اگر ترجیح بھی نہ ہو سکے، مرجحات میں بتائیں 70 سے زیادہ مرجحات ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ ثقہ ہے کہ نہیں، یا عدد کے اعتبار سے اور بھی ہیں. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر تیسرا طریقہ ہے النسخ، ناسخ منسوخ کو دیکھا جاتا ہے، کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ. اس کے لیے شرط کیا ہے، تاریخ کا جاننا لازمی ہے، کیونکہ جو ناسخ ہے وہ پہلی روایت کو منسوخ کرتا ہے. اگر تاریخ کا پتہ ہے کہ یہ حدیث کس وقت کی ہے اور یہ حدیث کس وقت کی ہے، تواد ہو گیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پہلی کا حکم ختم ہو چکا ہے، وہ منسوخ ہے، دوسری جو بعد والی ہے وہ ناسخ ہے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو آخر میں کیا کرنا ہے، التوقف، خاموشی اختیار کرنی ہے، نہیں جانتے، اللہ اعلم. آئے دیکھتے ہیں، چند مثالیں لیتے ہیں، پریکٹیکل مثالیں دراسۃ الاسانید کی. ٹائم کیا ہوا ہے، گھڑی کہاں ہے، گھڑی نہیں رکھی آج، ادھر پیچھے چھپا دیے، 15 منٹ ہیں ہمارے پاس، تھک گئے ہیں تو بریک لے لیتے ہیں، اور پھر اگلا جو درس ہوگا وہ سب پریکٹیکل مثالیں ہیں. اگر ہمت ہے تو 15-20 منٹ میں پورا ہم ختم کر دیتے ہیں. ختم کرنا ہے یا ابھی ٹھہرنا ہے؟ جی بریک چاہیے، اچھا بریک لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.